محبوبي مشفقي مصلحي مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم وأطال الله بقاءهم کے اشعار پیش خدمت ہیں. ان اشعار کا عنوان غم فراق و مسرت وصال. حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت طویل عرصے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے. پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے پانچ اشعار ہوئے. حضرت والا نے اس کا نام تجویز فرمایا غم فراق و مسرت وصال. میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. حضرت والا حضرت میر صاحب کے اشعار ہیں. یہاں دیکھیے انکل, یہاں دیکھیے حضرت کے اشعار پڑھ رہا ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرے میں کو. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرے میں کو. شکستہ جام ہوں ناشنائے دور محفل ہوں. شکستہ جام ہوں ناشنائے دور محفل ہوں. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ. گل افسردہ ہستی ہوں مت روکے انا دل ہوں. گلے افسردہ ہستی ہوں مت روکے آنا دل ہوں.
یعنی ملجھایا ہوا پھول ہوں شیخ کی فراق میں. جیسے پھول ملجھا جاتا ہے گلے افسردہ ہستی زندگی کا ملجھایا ہوا پھول ہوں. اور متروک کہتے ہیں یعنی چھوڑا ہوا. اور جس کو بلبلوں نے ترک کر دیا میں وہ ہوں. یعنی جو شیخ کی صحبت کی بیماری کی وجہ سے شیخ کی صحبت میں حاضری نہیں ہوتی تو اللہ والے دوستوں سے بھی حاضری نہیں ہوتی. تو گویا انہوں نے بھی مجھے ترک کر دیا اور میں ایسا ہوں جیسا کہ ایک بلجھایا ہوا پھول ہوتا ہے.
زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ. گل افسردہ ہستی ہوں مت روکے آنا دل ہوں. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں، خوشا یہ خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، بڑا عظیم الشان شعر، بہت زبردست، سبحان، خوشا یہ خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت والا کے اشارے سے ہیں کہ جو صاحب حال ہوگا وہی اس کی صحیح کیفیت کو جانتا ہے، تو ایسے ہی ہمارے حضرت کی یہی مثال ہے کہ جو صاحب حال ہیں یہی جانتے ہیں اس کی، اس شعر کی قیمت اور کیفیت، خوشا یہ خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، خوشا یہ خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خود رب سے بسمل ہوں، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خود رب سے بسمل ہوں، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے،
وہ اشعار ہے جو حضرت والا کی خدمت میں حاضری کے بعد کہے تھے، اور اس کا نام حضرت والا نے مسرت وصال رکھا تھا، اور پہلے جو اشعار سنائے ان کا نام غم فراق رکھا، غم فراق مسرت وصال، یہ اب وہ ہے حضرت والا کی خدمت میں جب حاضری ہوئی.
مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگر نہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگر نہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگر نہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگر نہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک، جب مجھ کو لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں. ماشاءاللہ. کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، یہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، یہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں. کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں. آخری شعر. میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں. میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں.
جانے کی تختہ کو پڑھیے، وہ حاصل غزل ہے. اور جنوبی افریقہ میں جب یہ شعر پڑھا تو ایک عالم کو وجد تادی ہو گیا اور بہت زار و قطار ہونے لگے تھے. اس کو پھر پڑھ دیجیے. اور یہ اپنا حال بھی ہے، ایسی قابل ہیں واقعی شیخ کی. شیخ نے خریدا ورنہ ہم تو ٹوٹا ہوا جانتے کہ جس کو کون پوچھتا ہے، ٹوٹا ہوا پیالہ اسے کون پوچھتا ہے. شیخ کی نگاہ کرن پھینکی دینے کے قابل ہوتا ہے، پیالہ ٹوٹ جاتا.
میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں. میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں. نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک، جب مجھ کو لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ کہ خود وعدہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل
ونور اللہ مرقدہ کو بہت پسند تھی یہ اشعار بار بار سنتے تھے اور ایک بار مکہ شریف میں حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب بھی حاضر ہوئے تھے وہاں مکہ معظمہ میں حضرت والا کے ساتھ حقر بھی تھا وہاں یہ اشعار سنائے تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نے تین بار سنے ایک ہی مجلس میں جب یہ ختم ہو گئے پھر فرمایا پھر سناؤ پھر میں نے سنایا پھر فرمایا پھر سناؤ تین دفعہ سنے الحمدللہ
ماشاءاللہ آفتاب نسبت مع اللہ جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر حضرت والا سید یوسف ندیم حفیع محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ کا یہ سفر نامہ جو 1998 میں ہوا حضرت کا سفر جی ضرور
آج سید یوسف ندیم مرشدی اصل چیز تو وہی ہے
حضرت سیدی مرشدی و محبوبی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ سفر نامہ 1998 جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے. اس میں سے اب یہ ملاوی کے ملفوظات ہیں جو پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں اور اس کے مرتب اور جامع جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ رونق افروز ہیں حضرت والا سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاہم. دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سکون صرف اللہ ہی کے نام سے ملتا ہے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا انہی کے نام میں سکون ہے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو میرے ہی نام سے تم کو چین ملے گا. تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فی کے معنی میں ہے. کما ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء، مچھلی جب دریا میں پوری ڈوب جاتی ہے تب چین پاتی ہے. اگر مچھلی کا جسم پانی کے اندر رہے اور صرف سر کھلا ہو اور اوپر دھوپ لگ رہی ہو تو بتاؤ مچھلی کو چین ملے گا؟ کیونکہ مچھلی فی الماء نہیں ہے، بالماء ہے، یعنی پانی کے ساتھ تو ہے مگر پوری پانی میں نہیں ہے. تو عبادت کے ساتھ اگر اعضا گناہ میں مبتلا رہیں گے تو پورا سکون نہیں ملے گا. لہذا سر سے پیر تک 100% اللہ والے بن جاؤ اور بزبان حال یہ اعلان کر دو، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آپ کس کے ہو؟ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ہمیں انہی کا بن جانا چاہیے، اگر اللہ والے کے پاس قلیل دنیا ہے تو بھی وہ سکون سے رہے گا، اور جو اللہ سے غافل ہے وہ کثیر دنیا کے ساتھ بھی بے سکون رہے گا۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ پاک جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ نہ اپنی بیوی سے چین پاتا ہے، نہ پاپڑ سموسے سے چین پاتا ہے، نہ دوستوں سے چین پاتا ہے، نہ رشتہ داروں سے چین پاتا ہے۔ جہاں جائے گا وہیں اللہ کی زمین اور اللہ کا آسمان ہے۔ جیسے کوئی شخص پاکستان میں قتل کر دے اور افریقہ یا لندن بھاگ جائے تو اسے سیاسی پناہ مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی، کیونکہ ساری زمین خدا کی ہے، سارا آسمان خدا کا ہے، جہاں جاؤ گے اسی کی حکومت ملے گی۔ فرض کر لو کہ سارے عالم میں پاکستان کی حکومت ہو جائے تو پھر پاکستان کا مجرم کہیں پناہ پا سکتا ہے؟ جہاں جائے گا پاکستان کی حکومت ہی ہوگی۔ تو جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو جہاں بھی جائے گا اللہ کی حکومت میں ہوگا، اللہ کی گرفت میں ہوگا۔ اس کو خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے سارے عالم میں جہاں جائے گا وہاں پاپڑ کے بجائے جھاپڑ پائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، میرا گھوڑا بھی نافرمان ہو جاتا ہے، میرا گدھا بھی نافرمان ہو جاتا ہے، میرے سب رشتہ داروں کی نظر بدل جاتی ہے۔ اس کو خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے سارے جہاں کی نظر بدل جاتی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سارے جہاں میں جدھر بھی جائے گا سکون سے رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے، من اتق اللہ عز وجل سار آمنا فی بلادہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا سکون سے رہے گا۔ اپنے گھر میں ہو، ملک کے اندر ہو یا غیر ملک میں جائے، جہاں جائے گا سکون سے رہے گا، کیونکہ زمین خدا کی ہوگی، آسمان خدا کا ہوگا، تو خدا جب ساتھ ہے تو وہ دنیا میں سکون سے کیوں نہ رہے گا۔ اور مرتے وقت بھی اللہ والوں پر اللہ تعالی کی طرف سے خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اور اللہ جنت بھی دکھا دیتا ہے کہ ادھر آؤ جنت کی طرف، پھر وہ خوشی خوشی مرتا ہے۔ چونکہ دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی، مولا دل میں ہوتا ہے، تو مولا والا مولا کے پاس جاتے ہوئے کیوں گھبرائے گا؟ اور جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو چونکہ دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہائے آج فارم چھوٹ رہا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے، مرسیڈیز کو دیکھتا ہے، موبائل کو دیکھتا ہے، موبائل کو بھی دیکھتا ہے، تو ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے ساری چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں۔ اور اللہ والے دنیا سے اللہ کے پاس مست و شاداں جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا، خرما روز قزیں منزل ویراں بروم، راحت جاں طلبم
منزل جاں، خرما روز کی منزل کیا ہے؟
خرما روز
قزیں منزل جانا بروم، راحت جاں طلبم بس پے جانا بروم۔
آہ وہ وقت کب آئے گا جب میری روح میرے مولا کے پاس جائے گی اور میں اپنے اللہ سے ملوں گا۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں۔ ایک ولی اللہ نے جواب دیا کہ چونکہ آپ نے دنیا کو آباد کیا ہے، شاندار بنگلہ بنایا ہے، شاندار موٹر میں چلتے ہو، شاندار قالین بھی ہے، شاندار صوفے ہیں، دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، تو آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے۔ اگر تم دنیا کو سادہ رکھتے اور اللہ کو خوب یاد کرتے تو تمہاری دنیا تو سادہ رہتی مگر تمہاری آخرت آباد اور رنگین ہو جاتی، پھر تم ویرانے سے آبادی کی طرف جاتے ہوئے مست و شاداں رہتے۔ اور اگر بنگلہ موٹر کار وغیرہ بھی رکھتے ہوں لیکن اللہ کو ناراض نہ کرتے ہوں تو بھی آخرت آباد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی کے پاس خوشی خوشی جاتے ہیں۔ دینی خدام کی روزی کا انتظام من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بعض بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اللہ والوں کے پاس رہوں گا یا اللہ اللہ کروں گا، اللہ کا نام لوں گا، تو میری دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ اللہ والا بننے سے دنیا اور ملتی ہے، اللہ والے دنیا میں لگنے کو منع نہیں کرتے، خوب دنیا کماؤ مگر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو ناراض نہ کرو، مگر چونکہ اہل علم کا کام دین کو پھیلانا ہے اس وجہ سے وہ دنیا میں زیادہ نہیں لگتے، بقدر ضرورت لگتے ہیں، جیسے جب نبی کو نبوت عطا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار اور تجارت کرے، اور نبی کا تو بڑا مقام ہے، نبی کے خلیفہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو کندھے پر کپڑے ڈال کر مدینہ شریف کی گلیوں میں بیچنے کے لیے نکلے تو صحابہ نے کہا کہ خبردار، اب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ اب امیر المومنین ہیں، آپ سلطنت کا کام کیجئے، مسلمانوں کی حفاظت کیجئے اور ان کو دین سکھائیے، بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا، آپ کسی فوجی سے پوچھو کہ بھائی آپ کو کہاں سے روٹی ملتی ہے، فوجی کہے گا کہ ہمیں سرکار سے روٹی ملتی ہے اور تمہاری روٹی سے اچھی روٹی ملتی ہے، ہمارے آٹے کو ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ فوجی بیمار نہ ہو جائیں، ہمارا دودھ خالص ہوتا ہے، گھی خالص ہوتا ہے، سرکار ہمیں کھانے پینے کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی چیزوں کا انتظام کرتی ہے، اسی طرح جب کوئی اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں لگے گا تو پھر سرکاری طور پر اس کا انتظام ہوتا ہے، اسے اچھی اچھی غذائیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا، علماء کا رزق ساری دنیا میں پھیلا دے، ایک جگہ نہ رہے، تاکہ جب رزق کی وجہ سے وہ مختلف مقامات پر جائیں گے تو میرے دین کو پھیلائیں گے، لہذا جو کسی مولوی کی دعوت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دعوت کر رہا ہے، اور یہ اس کی خوش نصیبی۔ سبحان لذت تسلیم و رضا۔ حکیم الامت مجدد زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کو دیکھو کہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کسی مصیبت میں ہے، وہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہوگا، اور اگر کوئی دنیاوی مصیبت بھی ہے تو اس موقع پر آنسو نکلنا بھی سنت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے، مگر دل میں تسلیم و رضا تھی، تو اللہ والے اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، ان کے آنسو تسلیم و رضا سے چٹپٹے ہوتے ہیں اور دل میں مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، جیسے کوئی چٹپٹا مرچوں والا شامی کباب کھا رہا ہے اور مرچوں سے مزہ بھی لے رہا ہے، سو سو کر رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، اور اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ مصیبت میں ہیں تو یہ کباب مجھے عنایت فرما دیجئے، تو وہ کہے گا کہ میاں یہ آنسو مصیبت کے نہیں مزے کے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو چاروں طرف سے غم پروف کر دیتا ہے، باہر چاہے کچھ بھی ہو ان کے قلب میں سکون رہتا ہے۔ کون سی دنیا نعمت ہے؟
تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن ان کا غم جو ہے وہ دل تک ان کے نہیں پہنچتا، اوپر ہی اوپر رہتا ہے، اور اس میں تسلیم و رضا کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پہ راضی برضا ہوتے ان کو، ایسی جیسے حضرت والا کا شعر ہے، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اکثر روح رنجیدہ نہیں۔ حضرت والا کا اگر واقعی اس تسلیم و رضا کا معنی سمجھ میں نہ آتے، اگر یہ حضرت والا کی بیماری ہم نے نہ دیکھی ہوتی کہ اس قدر حضرت والا کو شدید بیماری تھی، لیکن کبھی احساس دوسروں کو نہیں ہونے دیا کہ مجھے فارس کا اثر ہے، دیکھنے سے بھی نہیں پتا لگتا تھا، اور اسی میں سب کو ہنسا بھی رہے ہنس بھی رہے تو خوش رہتے تھے۔ تسلیم و رضا کا اللہ کی کو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے کیسے مزاج ہیں، حضرت فرماتے کہ سر سے پیر تک خیریت سے ہوں، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی مجھے ایک ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل تندرست ہوں۔ اس حالت میں بھی حضرت والا کے کبھی غمگین نہیں دیکھا. بس اللہ تعالی تسلیم و رضا کا مقام اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے. جتنا قوی تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو تسلیم و رضا کا اور اللہ تعالی کی مرضی پہ راضی رہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور اسی میں وہ خوش رہتا ہے. جیسے کہ لکھا کہ اتنا جیسے کوئی چٹپٹا کباب کھا رہا ہو اور اس سے آنسو بھی بہتے ہیں, اس کے مرچیں بھی لگتی ہیں, لیکن اس کو اتنی لذت آتی ہے کہ اگر کوئی اسے کہہ کے لاؤ آپ تو مصیبت میں معلوم ہو رہے ہیں کباب مجھے دے دو, تو کہہ کے جاؤ اپنا کام کرو. یہ کباب یہ آنسو تکلیف کے نہیں ہیں, لذت کے ہیں. اسی طرح اللہ والوں کو جو غم پہنچتا ہے تو اس کے آنسو وہ تکلیف کے نہیں ہوتے, لذت کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صبر و رضا پر سر تسلیم خم کرنے کی لذت کے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
کون سی دنیا نعمت ہے؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کا ایک بہت عمدہ شعر ہے, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ہر شخص کا قدم روز بروز قبرستان سے قریب ہو رہا ہے, وہ جا تو قبرستان رہا ہے مگر دیکھ دنیا کی طرف رہا ہے. دنیا کا حلال مال تو اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اگر دنیا نہیں ہوگی تو آپ عالم دین کی دین کو تنخواہ کیسے دیں گے, دین کا انتظام کیسے چلائیں گے؟ لہذا پیسہ بھی نعمت ہے اور دنیا بھی نعمت ہے, لیکن کون سی دنیا نعمت ہے؟ جو دنیا آخرت پر اور مولا پر فدا ہو. لہذا جب کبھی اللہ پر مال فدا کرو تو شکر ادا کرو کہ اگر آج یہ مال نہ ہوتا تو کیسے مولا پر فدا کرتے. جب نماز پڑھو تو شکر ادا کرو کہ آج ہمارے سر کی قیمت وصول ہو گئی. جب سر سجدے میں رکھا تو سمجھ لو کہ سر کی قیمت وصول ہو گئی. ایک شاعر نے سجدے کا مزہ بیان کیا, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. دین اسلام محبت ہی محبت ہے. دین پورا کا پورا اللہ کی محبت کا نام ہے. دین کو مصیبت سمجھنے والا بین الاقوامی گدا ہے. یہ مصیبت نہیں ہے, محبت ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ دین اسلام پورا محبت ہے. یہ بتاؤ, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ بات چیت کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ تو محبوب حقیقی سے ملاقات اور گفتگو کے لیے نماز فرض کر دی کہ اے میرے بندو, جب میری محبت تم کو ستائے تو وضو کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو, مگر یہ بھی کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میری عبادت محتاج ہے آپ کی استعانت کی. نعبد کے بعد نستعین نازل فرمایا کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے جب تک آپ کی مدد حاصل نہ ہو جائے. لہذا میری بندگی کا ہر لمحہ آپ کی استعانت کا محتاج ہے, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی صورت میں.
کہ ہم ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر توجہ سے پڑھے سمجھے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد, میں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, لیکن ہم اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہاں عبادت میں اور مدد میں کیا ربط ہے؟ تو وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن میری عبادت جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, آپ کی استعانت کی, آپ کی مدد کی محتاج ہے. اگر آپ کی مدد نہ ہو تو میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ.
تو یہ چیز جو ہے نماز جو ہے اللہ تعالی سے گفتگو ہے. جیسے عاشق پوری فرماتے تھے کہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے محبوب سے باتیں کرے. اللہ تعالی نے نماز فرض کر دی کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو. اس سے نماز میں اس استحضار سے نماز کا لطف بھی بڑھ جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
نظر بچانا آسان ہے نہیں. جب حسین ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آئے تو بڑے بڑوں کی تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ غلطی ہوئی نظر بچانا آسان نہیں ہے فرما رہے ہیں کہ نظر بچانا آسان نہیں ہے. جب حسین ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آئے تو بڑے بڑوں کی تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی استعانت ہوتی ہے تب مجال ہے کہ ایک نظر بھی ناپاک ہو جائے. لہذا ہماری عبادت کا ہر لمحہ ہماری بندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی استعانت کی محتاج ہے، ورنہ نظر بچانا آسان نہیں ہے. اللہ والا ہی نظر بچا سکتا ہے. جس کے دل میں مولا ہوگا وہی لیلا سے اپنے کو بچا سکتا ہے، کیونکہ جب بریانی شامی کباب سامنے ہو پھر کوئی دال کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. جب مولا دل میں ہوگا تو لیلا کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہ چاہے گا، کیونکہ
جو ہے عبادت کے معنی میں ہر عبادت اس میں آ گئی، گناہوں سے بچنے کی عبادت اور نیک اعمال کرنے کی عبادت، منفی اور مثبت دونوں عبادتیں اس میں آ گئی. کلام پاک کی بلاغت ہے کہ ہم آپ کی بندگی میں سب کچھ آ گیا.
سبحان اللہ.
نماز پڑھنا بھی آ گیا اور نگاہوں کو بچانا بھی آ گیا.
سبحان اللہ.
اور تمام گناہوں سے بچنا بھی آ گیا.
سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس کے دل میں مولا ہوگا وہی لیلا سے اپنے کو بچا سکتا ہے، کیونکہ جب بریانی شامی کباب سامنے ہو پھر کوئی دال کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. جب مولا دل میں ہوگا تو لیلا کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہ چاہے گا، کیونکہ جب سورج سامنے ہوتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. جب مولا سامنے ہوگا تو انشاءاللہ پوری دنیا کل عدم ہو جائے گی، معدوم تو نہیں ہوگی کل عدم ہو جائے گی. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. لہذا نماز جو فرض ہے یہ عین تقاضائے محبت ہے کہ میرے بندے جب تم کو میری یاد ستائے تو وضو کر کے مجھ سے مل لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے نماز اسی لیے فرض کی کہ جب میری یاد ستائے تو وضو کر کے آ جاؤ. اسی لیے میں پانچ وقت کی نماز جماعت سے واجب کرتا ہوں. وجوب جماعت کی عاشقانہ حکمت. اگر اپنے عاشقوں کی ملاقات اللہ کو پسند نہ ہوتی تو جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی. سب کو یہی حکم ہوتا کہ اپنے کمروں میں چھپ کر مجھے یاد کرو، تو وجوب جماعت دلیل ہے محبوبیت ملاقات عاشقاں کی. تو وجوب جماعت دلیل ہے محبوبیت ملاقات عاشقاں کی.
اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبوب ہونے کی، پسندیدہ ہونے کی جو ہے وجوب جو ہے اس کا واجب ہونا جماعت کا، وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق جو ہیں ان سے ملاقات بھی ہو جائے. جب سب مسجد میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، جس سے محبت اور تیز ہو جائے گی. پڑھیے پھر.
جب جماعت سے نماز پڑھنے آؤ گے تو سب دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور جمعے کے دن اور زیادہ دوستوں سے ملاقات کرو. بعض لوگ گھبرائے گھبرائے الگ رہتے ہیں، الگ رہنے کی عادت مت ڈالو. تھوڑی دیر الگ رہو، اپنے گھر میں بھی عبادت کرو، لیکن اللہ کے دوستوں کی جب ملاقات نصیب ہو تو اس وقت الگ مت رہو، گھل مل کے رہو تاکہ ان کی برکتیں ہم کو لگ جائیں. لہذا جمعے کے دن میرے اور زیادہ عاشقوں سے ملو، عاشقوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ، اور عید اور بقرعید کو اور زیادہ عاشقوں سے ملو، اور جب حج عمرہ کرنے جاؤ تو بین الاقوامی عاشقوں سے ملوں.
سبحان اللہ.
وجوب جماعت کا یہ راز وجوب جماعت کا یہ راز اختر پر اللہ کی نعمت ہے. تو وجوب جماعت کا راز ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے. اسے مصیبت مت سمجھو. اگر کسی کی اماں کہے کہ بیٹا تم سروس تو کرو مگر پانچ مرتبہ میرے پاس آ جایا کرو, تو آپ یہ کہو گے کہ میری ماں کے دل میں میری بڑی محبت ہے, مجھے پانچ وقت دیکھنے کے لیے بلاتی ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نماز فرض فرما کر ہم پر احسان کر دیا کہ پانچ وقت میرے پاس آ جایا کرو. سبحان. غلبہ محبت میں کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. غلبہ محبت میں کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. اب محبت میں ملاقات تو ہو گئی اور گفتگو بھی نماز میں فرض کر دی, لیکن محبت کی ایک علامت اور ہے کہ جب محبوب کو دیکھتے ہیں تو مارے خوشی کے بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں رہتا. مثلا کسی کا بہت پیارا دوست مثلا گجرات انڈیا سے آ جائے تو اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کھانا پینا بھول جاتے ہیں. یہی روزہ ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے عاشق کھانا پینا بھول جاتے ہیں. اور یہاں ایک مزاحیہ نقطہ بتاتا ہوں کہ گجرات کے معنی کیا ہیں. گجرات کے معنی ہیں گزر رات, یعنی کسی کے عاشق کسی کے عشق میں بے چین تھا, بیوی آنے والی تھی اور رات گزر نہیں رہی تھی, وہ بار بار کہہ رہا تھا گزر رات, بیوی کب آئے گی. گجراتیوں مجھے دعائیں دو کہ آج میں نے گجرات کے معنی بتا دیا. ماشاء اللہ. ایک دفعہ آٹھ دس دوست تھے, ہم کراچی سے پچاس میل دور گئے. وہاں ایک چھوٹا سا دریا تھا. صبح فجر کے بعد میری تقریر شروع ہوئی تو بارہ بج گئے.
گھر میں والا کا تشریف لے جاتے تھے, وہاں سردار صاحب نے ایک ہوٹل بھی کھولا تھا. مقصد وہاں حضرت والا کا یہ تھا کہ وہاں لوگوں کو لے جا کے دین کی باتیں سنائے. جس حضرت والا کا مزاج تھا, کچھ وہاں کے مقامی لوگ تھے, مدرسہ بھی وہاں حضرت والا نے قائم کیا تھا, لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی. چور چور تھے, جو چیز منگوا کے رکھتے تھے چوری کر کے لے جاتے تھے, تو اس کی دہوست سے وہ نعمت ان سے چھین دی گئی. تو حضرت والا وہاں دوست احباب ایسا بھی موجود تھا, اس میں حضرت والا کا فرض, ایک ندی سی تھی اس کے کنارے حضرت والا تشریف فرما ہوئے, اثر فجر پڑھتی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے, اور اس کے بعد بیان شروع ہوا. پورے سمجھے سات گھنٹے بیان ہوا. جمعے کا دن تھا, جب جمعے کی اذان, یہ سب بھول گئے کہ ناشتہ کدھر ہے, کھانا کدھر ہے, نہ کھانا پینا نہ پیاس, اسی چیز کا احساس نہیں. یہ پتا نہیں تھا کہ کیا اس وقت ٹیپ تھا نہیں پاس ہمارے. سات گھنٹے کا بیان تھا, عجیب غریب, حضرت کے آنسو جاری تھے اور بیان فرما رہے. جب اذان ہوئی تب حضرت والا نے فرمایا چلو جلدی جلدی اس کی جمعے کی تیاری کرو. اور وہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ بازار وغیرہ نہیں تھا, تو پھر گھر بڑی زور پڑی تھی.
ایک دفعہ آٹھ دس دوست تھے, ہم کراچی سے پچاس میل دور گئے. وہاں ایک چھوٹا سا دریا تھا. صبح فجر کے بعد میری تقریر شروع ہوئی تو بارہ بج گئے. میں نے پوچھا کہ کسی کو ناشتہ یاد آیا؟ سب نے کہا کہ آج اللہ کا ذکر اس درد محبت سے ہوا ہے کہ ناشتہ یاد ہی نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ محبت میں کبھی محبوب کو دیکھ کر آدمی کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو دیکھتے ہی میری تو بھوک پیاس ہی ختم ہو گئی, آپ ہی میری غذا, آپ ہی میری روٹی, آپ ہی میرا پانی اور آپ ہی میری چائے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ رکھ دیا کہ تم محبت کی اس ادا کو بھی حاصل کر لو. سبحان واہ واہ سبحان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ رکھ دیا کہ تم محبت کی اس ادا کو بھی حاصل کر لو، مگر دن رات بھوکے پیاسے نہ رہو، سحری اور افطاری میں خوب کھاؤ. افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے کا راز. دیکھو آپ کو حدیث تو معلوم ہو جائے گی کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر دعا قبول ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ اختر سے سنو گے کہ سخت گرمی ہے، افطاری میں شربت روح افزا میں برف. جی اچھا جزاک اللہ. ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ کو حدیث تو معلوم ہو جائے گی کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر دعا قبول ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ اختر سے سنو گے کہ سخت گرمی ہے، افطاری میں شربت روح افزا میں برف کے ڈلے پڑے ہوئے ہیں اور دہی بڑے بھی ہیں، لیکن کوئی روزے دار ان نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جب تک کہ اللہ اکبر کی آواز نہ آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ دہی بڑے میرے بندے کے سامنے ہیں، مگر روزے دار کہتا ہے کہ اے دہی بڑے، جب تک یہ آواز نہ آئے کہ اللہ بڑا ہے، میں تجھے نہیں کھاؤں گا. تو یہ ادائے بندگی اللہ کو پسند آتی ہے کہ شدید پیاس ہے، شربت سامنے ہے، مگر میرے بندے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، منہ میں کچھ نہیں لے جا رہے ہیں، شدید پیاس ہے مگر نہیں پی رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز کا انتظار ہے، تو کیا ایسے منہ کی دعا قبول نہ ہوگی؟ تو رمضان شریف کا روزہ بھی سراسر محبت ہے کہ محبوب
افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا جو صرف حضرت والا سے سنا، حضرت والا ہی سے سنا، اور نہ کہیں کتاب میں پڑھا نہ دیکھا. حضرت والا کو یہ علوم الہامی ہوتے تھے. حضرت والا اتنا تیزی سے بولتے تھے، اسی کے درمیان میں یہ سب علوم وارد ہوتے جاتے تھے.
تو رمضان شریف کا روزہ بھی سراسر محبت ہے کہ محبوب کی یاد میں پیٹ جلانا بھی سیکھو. اسی لیے رمضان کا ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا. بعض وقت جب عید کا چاند نظر آیا تو بعض دوست میرے پاس آئے کہ ہائے افسوس، مبارک مہینہ چلا گیا. میں نے کہا کہ سنیے، زیادہ ہائے افسوس مت کرو، ورنہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے سفارش کر دی کہ کچھ بندے بڑے افسوس میں ہیں اور ایک مہینے کا روزہ رکھواؤ اور شوال کا بھی روزہ فرض ہو جائے گا، تو ظالموں پھر کہو گے کہ اللہ میاں غلطی ہو گئی، روزوں کا ایک مہینہ ہی رہنے دیجیے. اس لیے میں نے کہا کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو افسوس مت کرو کہ ہائے اتنا اچھا مہینہ چلا گیا، خوشی مناؤ. حدیث شریف میں ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے. جب رسول خدا صاحب شرع کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ، تو کون بیوقوف ہے جو غم منائے گا؟ لہذا جب عید کا چاند نظر آئے تو خوشی مناؤ، کیونکہ عید کے معنی خوشی کے ہیں. اب بتاؤ ہائے ہائے کرو گے؟ اب کوئی یہ کہے گا کہ ہائے رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا، اور کہیں جبرائیل علیہ السلام کو رحم آ گیا اور اللہ میاں سے جا کے کہا کہ آپ کے بسے بڑے غمگین ہیں، لہذا ان کے لیے روزے کا مہینہ ایک ماہ اور بڑھا دیجئے. پھر اس وقت کیا کہو گے؟ اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین 1400 برس پہلے مکمل ہو چکا. یہ محض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک دیہاتی روزانہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہتا تھا کہ اللہ میاں، آپ کے اندر جذب کی شان ہے، لہذا ہمیں بھی جذب کر لیں، ہمیں بھی کھینچ لیں تاکہ ہم جلدی سے اللہ والے بن جائیں. اس کے ایک دوست نے کہا کہ یہ روزانہ رات کو 12 بجے اللہ میاں سے کہتا ہے کہ ہم کو کھینچ لو. تو ایک رات وہ بڑی سی رسی لے گیا اور درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. جب آدھی رات کو وہ دیہاتی گیا اور کہا کہ اللہ میاں ہم کو کھینچ لو، تو اس کے دوست نے آواز بنا کر کہا، اے میرے بندے، مجھے رحم آ گیا ہے، تو روزانہ مجھ سے کھینچنے کو کہتا ہے، لے اس رسی کو گردن سے باندھ لے، آج میں تجھے کھینچ لیتا ہوں. وہ دیہاتی بھولا بھالا سیدھا سادہ تھا، اس نے گردن سے رسی باندھ لی. اب جب اس کے دوست نے کھینچنا شروع کیا تو دیہاتی کہتا ہے کہ اللہ میاں میری تو گردن دب رہی ہے، آنکھیں ابل رہی ہیں، میں تو مر جاؤں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اب مجھ کو نہ کھینچیے۔ حکیم الامت مجدل الملت نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ وہ دیہاتی زندگی بھر اس درخت کی طرف کبھی گزرا بھی نہیں، پھر اس کو دیکھتا تک نہ تھا کہ کہیں اللہ میاں کو پھر رحم نہ آ جائے اور وہ مجھ کو پھر نہ کھینچے۔ سبحان اللہ، حضرت والا کے ہر بات میں جتنی بار پڑھو سنو مزہ ہی مزہ ہے، ہر بار نیا مزہ ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہائے ہائے رمضان مت کرو، جب تک رمضان ہے رمضان کی برکت لو، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو خوشیاں مناؤ اور شکر ادا کرو۔ عید کی دو رکعت صلاۃ شکر ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ رمضان گزر گیا اور آپ نے ہمارا منہ کھول دیا۔ اذا السماء انفطرت سے اس کے فطر کے معنی ہے کہ جو منہ بند تھا وہ کھل گیا۔ عید الفطر کا مطلب ہے کہ اب منہ کھل گیا، لہذا اب خوب کھاؤ پیو۔ بس ایک حق ادا کرو کہ جیسے رمضان میں تقوی سے رہے پورے سال بھی ایسے رہو۔ یہ نہیں کہ عید کے دن سینما کی لائن اور لمبی ہو جائے، بعض لوگ رمضان بھر سینما نہیں دیکھتے مگر عید کے چاند کے بعد دوسرے دن سینما کے آگے لمبی لائن لگائے ہوتے ہیں۔ یہ نافرمانی کی لائن لگانا ٹھیک نہیں ہے، سخت گناہ ہے، لہذا سارے سال بھی تقوی سے رہو۔
باقی مضمون کل کو انشاءاللہ، یہ دین سراپا محبت ہی محبت ہے، یہ اسی ایک ہی مضمون چل رہا ہے۔ اس میں دو بیان فرمایا زبان نے، ایک تو نماز جو ہے وہ بھی عشق اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو، نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے اور ہر عاشق اپنے محبوب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی محبت ہے، کیونکہ جس طرح دنیاوی دوست کسی سے محبت ہو جائے کہتے ہیں کہ آج تو میں کھانا پینا بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی سزا کو بھی رکھ دیا تاکہ عاشقوں کے دل میں جو کیفیات ہیں سب پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت کی جاتی ہے تو وہ دل میں ان کا وجود محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے زیادہ، جان مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس میں یہی ہے کہ روزہ رکھا تو گویا اس نے محبت کی صدا کو بھی، یہ ادا بھی اس کے اندر آ گئی کہ محبوب کو دیکھ کے کھانا پینا سب بھول گیا۔ اس کے بعد پھر اور مضامین بھی ہیں اس کے درمیان میں، جماعت کی عاشقانہ حکمت بیان کی ہے اس بارے میں کہ خاص ملاقات کا ذریعہ ہے، اور ہر پہلے پانچ وقت میں مسجد میں تھوڑے سے عاشقوں سے ملاقات ہوگی، پھر جمعے میں اور اجتماع کو بڑھا دیا کہ زیادہ عاشقوں سے ملاقات ہو، پھر عید بقرعید میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور حج کے زمانے میں بین الاقوامی سارے عالم کے اہل اللہ کو جمع فرما دیا کہ ان سے ملاقات کرو۔ تو یہ حکمت حضرت والا ہی سے سنی ہے، کہیں کہیں کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی بزرگ سے سنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت برخاست ہوتی ہے آپ حضرات جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔